أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سجدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون صلى الله عليه محمد وآل محمد اذن گرامی قدر جیسا کہ یہاں کا معمول ہے ہم ابتدا میں ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں آج کی حد تک جس فقہی مسئلے کو ہم آپ عزیزان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یہ شریعت کے بنیادی ترین مسائل میں سے ایک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اب مقامی مومنین کا لیول آف نالج الحمدللہ اس قدر بلند ہو چکا ہے کہ اب اس طرح کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کیا ہر مومن کے لیے کسی نہ کسی مجتہد سے تقلید کرنا ضروری ہے, یا دوسرے الفاظ میں ہم سوال کو اس انداز سے پیش کریں کہ کیا تقلید از دی اونلی چوائس, کیا انسان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ کہ بس انسان تقلید کرے, اس کے علاوہ اس کے پاس گزارا نہیں ہے, چارہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جواب یہ کہ جی نہیں, تقلید از ناٹ دا اونلی چوائس, تقلید از ناٹ دا اونلی وے, صرف ایک راستہ نہیں ہے انسان کے پاس, بلکہ اگر واقعاً غور کیا جائے تو تقلید از دا تھرڈ چوائس, تیسرا راستہ ہے تقلید. اور ہر وہ شخص جو تقلید کے راستے کو اپناتا ہے, در حقیقت وہ دو دروازے بند کرنے کے بعد تیسرے دروازے پر آتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ بہرحال انسان کو اپنی شرعی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے, احکام دین پر عمل کرنا ہے اور اس انداز سے زندگی گزارنا ہے کہ جس انداز سے پروردگار عالم چاہتا ہے، اس انداز سے زندگی گزارنا ہے کہ جس طرح سے محمد والے محمد نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ تو اصل مقصد، اصل بات، اصل ہدف یہ ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح خدا چاہتا ہے، اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح محمد والے محمد نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ محمد والے محمد کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے یا یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم اسی راستے پر زندگی گزار رہے ہیں جو راستہ محمد والے محمد چاہتے ہیں، جو طریقہ پروردگار کا مقرر کردہ طریقہ ہے، انسان کے پاس تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان خود آئے، ریسرچ کرے، کوشش کرے، مطالعہ کرے قرآن کو، احادیث کو، اور ان تمام علوم کو اسٹڈی کرے کہ جس کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ہاں واقعی خدا مجھے اس مقام پر ہی چاہتا ہے۔ 1400 سال گزرے ہیں علوم قرآن کو پروان چڑھتے ہوئے، علوم حدیث کو پروان چڑھتے ہوئے، علم رجال کو پروان چڑھتے ہوئے، علم اصول فقہ کو پروان چڑھتے ہوئے، علم منطق کو پروان چڑھتے ہوئے، علم فقہ کو پروان چڑھتے ہوئے، اس سارے کے سارے علوم انسان حاصل کرے، کوشش کرے، محنت کرے اور اتنا سیکھے اور اس ایکسپرٹیز لیول تک پہنچے کہ انسان خود یہ فیصلہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے اس مقام پر خدا مجھے کیا چاہتا ہے۔ نو نیڈ ٹو آسک اینی ون۔ اس کی مثال بعض اوقات بالکل اس ڈاکٹر کی ہے کہ جس نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ جب وہ کسی خاص پرٹیکولر مسئلے پر پہنچتا ہے، کسی خاص بیماری پر پہنچتا ہے جو اپنے اس کے وجود کی، اپنے جسم کی بیماری ہوتی ہے، تو اسے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کروائے۔ رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میری بیماری کا علاج فلاں چیز ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس راستے کا نام ہے، اگر ہم انگریزی میں کہیں تو مثال کے طور پر اسپیشلائزیشن وغیرہ، لیکن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اجتہاد، جو لفظ اردو میں بھی منتقل ہوا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اب تک یہ علم جتنا ترقی کر چکا ہے، اس کے بعد بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے ایک انداز ہے ہمارا کہ کم از کم 20 سے 25 سال ڈٹ کر محنت کرنا پڑے گی، فل فلیش محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر انسان اس ایکسپرٹیز لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں پرٹیکولر مسئلے میں خدا مجھ سے چاہتا ہے۔ دیٹس کالڈ اجتہاد۔ تھا ایک زمانہ جب علوم ابھی ترقی کے مناظر سے گزر رہے تھے اور اس لیول تک نہیں پہنچے تھے کہ انسان کو 20-25 سال 30 سال محنت کرنا پڑے، لہذا ہمارے سامنے آج سے تقریباً 300 سال پہلے 400 سال پہلے وہ ہستیاں بھی آتی ہیں۔ مثلاً علامہ ہلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 13 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک پہنچ چکے تھے۔ البتہ میں خدا نہ خاصا جن علامہ ہلی کے مرحلے کے اور مقام کو گرا نہیں رہا ہوں، لیکن بہرحال دیر واز سم لیول، اور خود علامہ ہلی کا جو ایکسپرٹیز لیول ہے، جو انٹیلیجنسی لیول ہے، وہ اتنا ہائی اور اتنا سپیریئر کوالٹی کا کہ اس دور میں بھی اگر کوئی شخص 40 سال 20 30 سال 35 سال میں مجتہد بنتا تھا تو علامہ ہلی 13 سال میں 14 سال میں مجتہد بننے میں کامیاب ہو گئے، یعنی اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ خیر، اس طرح کے ایکسٹرارڈنری پرسنالٹیز ہر دور میں گزری، لیکن آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایکسٹرارڈنری پرسنالٹی بھی ہو اور وہ 14-15 سال کی عمر میں مجتہد بن جائے، امام زمانہ اس پر سر پر ہاتھ پھیر دیں اور اس کے کان میں بسم اللہ پڑھ دیں، ایک اور بات ہے۔ مجھے آپ نے سنا ہوگا اللہ شیخ انصاری کا واقعہ کہ نجف پہ جب درس خارج پڑھانے کے لیے بیٹھے اور ایک شخص، ایک طالب علم جو بیچارہ پہنچ گیا درس خارج تھا، لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا شیخ انصاری کے لیول کا درس، اور جتنا کوشش کی آخر تک سمجھ میں نہیں آیا، اس کا ذہن نہیں کھل سکا، اس کا ذہن ان علوم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا، آخر ایک دن چلا گیا مولا کائنات کے روزے پر، رات بھر روتا رہا، گریا کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں اور اس کے کان میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس۔ اگلے دن جب دوبارہ درس میں آ کے بیٹھا تو اب شیخ انصاری جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، نفقت سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس پر اعتراض کرنا ہے تو کہاں سے اعتراض کیا جائے، کوئی آرگومنٹ کرنا ہے اس استدلال کے اوپر تو آرگومنٹ کیسے پیش کیا جائے۔ لہذا جناب علی، ایک طریقہ ہے، یعنی الحمدللہ
ہمارے دور کے مومن بڑے نیک ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں باقی سب چپ چاپ سنتے رہتے ہیں. سوال پوچھنا تو دور کی بات, کوئی سلوات بھی نہیں پڑتا درمیان میں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حوضہ ہے علمیہ میں جہاں باقاعدہ اوپن ریسرچ لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پر یہ بات نہیں ہوتی ہے. یعنی کبھی برکت کے طور پر اسے انسان کو جب زیارتیں بھی جاتے ہیں اور موقع ملے تو ایک مرتبہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, جا کے بیٹھیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا. اور اوپنلی یعنی دو دو ہزار افراد کا مجمع ہے, ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار اسٹوڈنٹس کا مجمع ہے درس خارج میں, مشتہدین بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپن درس میں مثلا آقا وحید, آقا مرزا جواد, دوسرے بزرگان درس دے رہے ہیں اور کوئی بھی شاگرد اس کو رائٹ ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے سوال کرے کہ سر آپ نے بات کہی, آپ کی اس بات میں فلاں 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 اعتراض ہے, یا تو ہماری بات کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو آنسر کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے افراد بیٹھے ہوتے ہیں وہ یا تو خود مشتہد بن چکے ہوتے ہیں یا بننے کے لیول میں ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس انداز سے بال پھینکی گئی اور استاد نے کس انداز سے اس کو ریٹرن کیا, کس طرح سے کھیلا. یعنی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ سوال کہاں سے پوچھا جا رہا ہے, جواب کہاں سے آ رہا ہے, کس علم کی گتھی کو سلجھایا جا رہا ہے. لہذا کوئی آلتو فالتو سوال وہاں چل نہیں سکتا. اب اس سے سوال پوچھا, ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایک دم کند ذہن قسم کا طالب علم ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو اس سے اچھے سوال کو انسان ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں. لیکن بہرحال سوال سوال ہوتا, اس سے سوال پوچھا ایسا سوال تھا کہ ہر ایک کو سمجھ میں آیا کہ بہترین سوال ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا اور یہ کوئی ہائی فائی لیول کا عالم ہی سوال پیش کر سکتا ہے. شیخ انصاری نے بھی سنا, اور بہرحال اگر اسٹوڈنٹ ایسا تھا تو شیخ بھی شیخ انصاری تھے, استاد تھے, انہوں نے اس کا جواب دیا. جب جواب دیا تو اس نے اس جواب کے اوپر ایک اگین کاؤنٹر کوشچن کر دیا کہ اگر یہ جواب دے رہے تو اس طرح سے کیا جواب دیں گے. اب ایک علمی بحث شروع ہوئی. وہ طالب علم جو آج تک اس کو بنیادی ترین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, آج اتنی پیچیدہ باتوں پہ بحث کر رہا تھا اور اس طرح سے گہرے علمی سوالات کر رہا تھا جس کے انتہا نہیں. تین چار سوال تو شیخ انصاری نے سوال سنے جواب دیا, سوال سنا جواب دیا, سوال سنا جواب دیا, آخر میں کہنے لگے مسکرا کر بیٹھ جاؤ, مزید سوال مت پوچھو اور اتنا سن لو کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اس نے میرے کان میں بلد دالین تو پڑھا ہوا ہے. تو جہاں وہ لیول آ جائے, جہاں دنیا کی ساری یعنی جو ٹریکس ہیں اس کو بائی پاس کر دیا جائے, علم لدنی کی منزل آ جائے, کرامت کی منزل آ جائے, ائمہ کی طرف سے کسی پر احسان خاص ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن نارمل وے میں اگر کوئی شخص آج کے دور میں اجتہاد تک پہنچنا چاہتا ہے, مشتہد بننا چاہتا ہے, تو ہی ہیز ٹو جسے کہتے ہیں نا کہ 25 سال سے 30 سال اس کو کم سے کم ڈٹ کے پڑھنا ہے, تب کہیں جا کر وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں میں مشتہد بن گیا. تو دس از دا فرسٹ چوائس. اور خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لگاؤ اپنے 20 سال 25 سال 30 سال, چھوڑو ساری دنیا کو, آؤ اگر پڑھو اور اپنے آپ کو منزل اجتہاد تک پہنچاؤ. نو نیڈ کہ آپ کسی کی تکلیف کریں اور کسی کے کہنے کے مطابق عمل کریں. اور پھر جو سارے اعتراضات ہیں نا جتنے بھی آپ کے ذہنوں میں کہ صاحب یہ مشتہدین کے فتوے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں, مختلف کیوں ہوتے ہیں, خدا نے تو ایک بات کہی ہے, پیغمبر نے تو ایک بات کہی ہے, ائمہ نے تو ایک بات کہی ہے, تو پھر یہ مشتہدین الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں, وہ سارا جواب ہمیں ملے گا کہ مشتہدین الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہو, 25 سال نہیں لگانا چاہتے ہو, تو آؤ دوسرا طریقہ. اور دوسرے طریقے میں بھی علاج ہو جائے گا, وہ یہ کہ اگر اشتہار نہیں کرتے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ عمل کی منزل میں, اب تم علم کی منزل میں وہاں نہیں پہنچ سکے کہ تم معلوم ہو جائے کہ خدا کیا چاہتا ہے, عمل کی منزل میں سیکنڈ کیٹیگری میں, سیکنڈ لیول میں ایسا عمل کرو کہ تمہارے لیے طے ہو جائے کہ اللہ جو چاہتا تھا میں نے پورا کر دیا, تمہیں علم حاصل نہیں ہوگا لیکن منزل عمل میں تم اپنے آپ کو سیف کر لو. یہ بڑا پیچیدہ سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم نہ ہو اور منزل عمل میں انسان اپنے آپ کو سیف کر لے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اینڈ دی ایگزامپل از ویری سمپل. اکثر ہمارے پاس فون آتا ہے, صاحب ہم فلاں فارم ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی سے باہر پکنک منانے کے لیے گئے, ابھی سمر گزری, تو صاحب یہ بتائیے کہ جناب علی وہاں پر ہماری نماز قصر ہوگی یا نہیں ہوگی. دس از دا ویری کامن کوسچن. مثلا ہم سمندر پہ ذرا آگے نکل گئے, بتائیے ہماری نماز قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم پکنک منانے کے لیے فلاں جگہ پر گئے, بتائیے نماز قصر ہوگی کہ نہیں ہوگی. دس از ویری سمپل کوسچن, ویری نارمل کوسچن. اچھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سوال ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی تکلیف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں کی تکلیف, فلاں کی تکلیف, فلاں کی تکلیف. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی تکلیف کرتے ہیں نماز قصر ہو گئی, نہیں کرتے ہیں تو فلاں کی تکلیف کرتے ہیں تو قصر نہیں ہوئی. بعض اوقات ذمہ داری الگ الگ بھی ہوتی ہے. لیکن اب یہ تو طے ہے نا کہ یا اس جگہ پر پہنچنے کے بعد ذمہ داری 2 رکعت پڑھنا اور یا ذمہ داری 4 رکعت پڑھنا, کوئی تھرڈ ذمہ داری تو نہیں. اب مجتہد ہوتا ہے انسان خود تو وہ کسی کو نہ پوچھتا, اس کے پاس علم ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے یہاں دو پڑھنا ہے کہ چار پڑھنا ہے. یہ تھا پہلا لیول اجتہاد کا جہاں اس کے پاس علم ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. دوسرا لیول یہ کہ تقلید مت کرو, مجتہد بھی نہیں ہو, عمل کے منزل میں اپنے آپ کو سیف کر لو, تقلید نہیں کرنا چاہتے ہو مت کرو, مجتہد ہو نہیں کوئی بات نہیں, ایک کام کرو دو بھی پڑھ ڈالو چار بھی پڑھ ڈالو. تو چاہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا نے مجھ سے دو کیوں چاہیے تھی یا چار چاہیے تھی, منزل علم میں تم ابھی بھی کنفرم نہیں ہو کہ خدا کی طرف سے ذمہ داری کیا تھی, دو رکعت پڑھنا تھی کہ چار پڑھنا تھی, لیکن منزل عمل میں تم نے اپنے آپ کو سیف کر لیا کہ اگر دو چاہیے تھی تو دو دے دی, چار چاہیے تھی تو چار دے دی, اس کے علاوہ تو خدا کو نہیں چاہتا تھا. دیٹ لیول از کالڈ احتیاط, یہ دوسرا راستہ, اور یہ بھی ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی قدغن نہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی مجبوری نہیں, احتیاط کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. بلکہ احتیاط کا راستہ تو وہ ہے اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اچھا اور اتنا کامیاب راستہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے تو کھلا ہے, مجتہدین کے لیے بھی کھلا ہوا. غور فرمائیے, احتیاط کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے, حتیٰ یعنی آپ نے جملہ سنا ہوگا, میں نے کہا نا کہ جس محلے میں بات کر رہا ہوں وہاں پر اس طرح کی باتیں آپ کی جا سکتی ہیں, ماشاءاللہ مومنین کا لیول آف نالج کافی بلند ہے. آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ مجتہد کے لیے تقلید کرنا حرام ہے, یعنی مجتہد کے لیے تقلید کا راستہ بند ہو جاتا ہے. مجتہد کسی کی تقلید نہیں کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود علم ہے, وہ جانتا ہے کہ پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو وہ کیوں کسی اور سے پوچھنے جائے گا؟ اس کے پاس چوائس نہیں کہ کسی اور سے پوچھے. ہی ہیز ٹو فالو ہز اون نالج, اسے اپنے ڈیسیشن کے مطابق عمل کرنا ہے, وہ پابند ہے. لیکن احتیاط کا راستہ مجتہد کے بعد بھی کھلا. مثلا فرض کریں مجتہد کا نظریہ تھا کہ دو رکعت پڑھنے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی, قصر ہو گئی, لیکن جب خود مصلی پر آئے تو مجتہد کو اجازت ہے کہ دو بھی پڑھ لے چار بھی پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. وہ چاہتا ہے کہ منزل عمل میں اپنے آپ کو سیف کریں, ٹھیک ہے, اس کا علم ہے کہ دو پڑھنے ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو احتیاط کا راستہ اتنا خوبصورت راستہ, اسی لیے ایک محاورہ عربی زبان میں علماء کے درمیان رائج ہے, علماء فرماتے ہیں الاحتیاط سبیل النجات, کہ احتیاط جو ہے یہ ہمیشہ نجات کا راستہ ہے. یعنی آپ 100% سیف ہو گئے, آپ کو اس بات کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ کون سا مجتہد کیا کہہ رہا ہے اور کون سا مقلد کیا کر رہا ہے اور کس کا فتویٰ کیا ہے اور کس کا فتویٰ کیا ہے. یعنی اس مقام پر آ کر مجھے وہ مومن بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو زندگی بھر جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے, اس کے بعد اثر سے پہلے چار رکعت ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں, قربت اللہ 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 خیر صلی اللہ, مسئلہ ہی ختم. جس کا اپنی بالکل اگر یعنی گلیوں اور بازاروں کی زبان میں کہیں پنچایت ہی ختم, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہمارے مجتہد نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, اس لیے کہ یا تو جمعہ کافی ہے یا ظہر پڑھنا پڑے گی, تیسرا کوئی مسئلہ نہیں. اگر جمعہ کافی ہے تب بھی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, اگر ساتھ میں ظہر پڑھنا تھی تب بھی ذمہ داری پوری ہو گئی. جتنے مجتہدین اس دنیا سے گزر گئے مسئلہ نہیں, جتنے نئے مجتہدین آ گئے مسئلہ نہیں, مشکل سے مشکل فتویٰ آ گیا مسئلہ نہیں, یہ ہے احتیاط. اچھا ایک بات ذہن گرامی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ اگر ایک شخص ایک مرتبہ احتیاط کے راستے پہ چلا تو اس کے لیے تقلید کا راستہ بند ہو گیا. نہیں, تقلید کا راستہ اوپن ہے, ہے. انسان فور دا ٹائم بینگ ایک کسی پرٹیکولر مسئلے میں, ایک کسی خاص مسئلے میں بھی وقتی طور پر ہی صحیح احتیاط پہ عمل کرنا چاہے, راستہ ہمیشہ کھلا. احتیاط کا راستہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا. اور اکثر مومنین ہمارے ہیں جو کچھ مسائل میں آ کے احتیاط کرتے ہیں. ایک میں نے مثال دی نماز جمعہ والی مثال, ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہے جمعہ بھی پڑھیں گے ظہر بھی پڑھیں گے, یہ احتیاط ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک اور جگہ پر جہاں پر ایک مومنین کی بہت بڑی تعداد احتیاط کرتی ہے وہ ہے شعبان کا آخری دن جب ڈاؤٹ فل بن جاتا ہے, سب روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ احتیاط تو ہے. اور کیا نہیں ہوگا تو مصطفیٰ کا صاحب مل جائے گا, اور رمضان ہو گیا وہ تو رمضان کا صاحب مل جائے گا, اللہ اللہ خیر. اب اس پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سے مشتق کی طور سے چاند ہوا اور کون سے طور چاند نہیں ہوا اور کیا ہوا اور کہاں نظر آیا, اور پشاور میں نظر آیا تو پشاور کا چاند چلے گا, یہ تو لوکل چاند ہوگا نا پشاور کا, کم سے کم مثلا جو ہے وہ باہر سے آیا تو امپورٹنٹ چاند تو لگے. لیکن امپورٹنٹ لوکل مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ نے تکلیف آپ نے عمل کر لیا احتیاط کے مسئلے پر. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بڑی خوبصورت احتیاطیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احتیاط کو انجوائے کرنا چاہیے, کیونکہ اس احتیاط کو انجوائے کر کے بہرحال انسان ایک فریڈم کا احساس رکھتا ہے. کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی ذمہ داری 100% پوری کر دی, میں اپنی خدا کی بارگاہ میں پابند تھا, جو میکسیمم ریکوائرمنٹ تھی خدا کی اس کو میں نے ادا کر دیا, لہٰذا مجھ پہ مزید کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو احتیاط یہ سیکنڈ راستہ ہے. لیکن اگر آپ شریعت کے ہر مسئلے میں احتیاط کرنا چاہتے ہیں دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بعض اوقات اجتہاد سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے احتیاط. بعض اوقات جو پہلا چوائس تھی اجتہاد والی اس سے زیادہ مشکل بن جاتی ہے احتیاط. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کرتے وقت اس انسان کو صرف اپنا نظریہ کی حد تک محدود رہنا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے. احتیاط کرتے وقت اس کو 1400 سال میں جتنے مراجعین کے جتنے نظریات سارے کے سارے معلوم کرنے, کیونکہ انسان کو منزل عمل پر اپنے آپ کو سیف کرنا ہے کہ میں نے 100% ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہوا, نماز جمعہ کی مثال کو چھوڑیں, ذرا سے پہلے آئیے غسل جمعہ. آج آپ کسی سے ہی پوچھیں, بچے تو پوچھیں جمعہ کے دن غسل کرنا, ہر ایک کا ثواب ہے مستحب ہے, نہ کرو کوئی بات نہیں. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں بعض مراجعین ایسے بھی گزرے جن کے فتوے کے اعتبار سے جمعے کے دن غسل کرنا واجب تھا. یعنی جب واجب غسلوں کی فہرست بنتی تھی تو جہاں لکھا گیا غسل جنابہ اور حیض اور نفاس اور استحاضہ اور فلاں فلاں فلاں, وہاں ایک باقاعدہ فہرست میں غسل کا اور اضافہ ہوتا تھا غسل جمعہ. تو اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے ہر مسئلے میں تو اس جمعے کے دن اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو جائے گا, تاکہ یہ طے ہو جائے کہ اگر واقعی میری ذمہ داری تھی خدا کی بارگاہ میں تو پوری ہو گئی. آج اگر کوئی شخص غسل جمعہ نہیں کرتا وہ سیف ہے. کیوں؟ تخلیق کی وجہ سے, کہ اس کا مشتہد پرمیشن دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو, ثواب نہیں کرو کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر تو احتیاط بعض اوقات اجتہاد سے مشکل بن جاتی ہے. انسان کے لیے معلوم کرنا کہ پوری تاریخ تشیعوں میں تاریخ مرجعیت میں مراجعین کی کیا نظریات رہے, انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یا تو انسان اجتہاد کرے, خود محنت کرے 25-30 سال, یا انسان احتیاط کے راستے پر عمل کرے, اور اگر منزل علم میں اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا, منزل عمل میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے کہ جو خدا نے چاہا تھا اس کو میں نے پورا کر دیا, لیکن اس کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک پڑھنا پڑے گا اور ایک ایک نظریہ معلوم کرنا پڑے گا. لیکن اگر انسان میں سے کچھ نہیں کرنا چاہتا اور وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہے جو پاکستانی قوم کا خاص طریقہ کار ہے, یعنی دوسرے کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلانا, تو اب یقین جانے جناب گرامی تقلید در حقیقت دوسرے کے کاندھے پر بندوق چلانے کا نام ہے. یعنی انسان مارا مار, اگر آپ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے گا تقلید کا راستہ بند ہوتا, یہ پہلے تو راستے ہی کھلے ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. یعنی بعض وقت کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں, جس چیز کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو چیز ہم اپنے لیے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو چیز ہم اپنے لیے پابندی سمجھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو الٹ کر کے دیکھ لیا کیجیے, بہت ساری باتیں حل ہو جائیں گی, بہت ساری باتیں حل ہو جائیں گی. آج تکلیف کا راستہ کھلا ہے ہم پریشان ہیں, ایک منٹ کے لوٹ دیں کہ تکلیف سب بند ہے. نو چوائس آف تکلیف. اور ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے اپنے خدا کے درمیان سامنے خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کے قابل بنو کہ تم نے فلاں عمل انجام دیا تو اس کیوں انجام دیا. تو دو ہی راستے بچیں گے, یا انسان خود احتیاط کرے کہ خدا کے کیسے کہ میں نے اس لیے انجام دیا, یا انسان احتیاط کرے. تب پتا چلے گا کہ اگر کوئی ایسا انسان دنیا میں آ جائے جو کہ بھائی عمل تو کر جواب میں دوں گا, تو انسان کو پتا چلے گا کہ اس انسان کے تو ہاتھ چومنے چاہیے. خدا کا شکر کوئی آدمی اپنا کاندھا دینے کو تیار ہو گیا. مراجعین اسی چیز کا نام ہے. توزیع مسائل کے پہلے صفحے پر دیکھیے لکھا ہوتا ہے عمل تم کرو ذمہ دار ہم. یعنی آغا سستانی ہو گئے, آفی ہو گئے, مرحوم امام خمینی ہو گئے, باقی مراجعین ہو گئے ہمارے. آپ ان کی توضیح مسائل کو دیکھیے, ہر توضیح کی ابتدا میں پہلے صفحے پر آپ کو جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا, اس مرضی کا اسٹیمپ لگا ہوا, جہاں عام طور پر فارسی میں لکھا ہوتا ہے عمل بے انسال مجزی و مبری ذمہ ان شاء اللہ تعالی. اس رسالے پر ہم عمل کریں آپ بری ذمہ ہوگا, جسے گجراتی میں کہتے ہیں تمہیں چھٹا. آپ فارغ, اب میں جانوں خدا جانے, تم جب کام کر لو خدا پوچھے کیوں, کچھ بھی مت کرنا. جسے آج ہم انکم ٹیکس میں کرتے ہیں, فون آتا ہے صاحب وکیل سے بات کیجیے ہمارے, آپ کو مرضی کا نام لینا ہے, خدا ہوں یہ جو مرضی ہے اس نے کہا تھا, بس ختم. اس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں انسان کو بات کرنے کی. تو تکلیف از دا لاسٹ چوائس ناٹ دا فرسٹ چوائس. اور اگر کوئی شخص خود بھی نہیں جانتا خدا کیا چاہتا, منزل عمل میں بھی 100% سیٹسفیکشن تک نہیں پہنچ رہا ہے, اور کسی اہل کی بات بھی نہیں مان رہا ہے, تو پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ عمل اگر کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا فلسفہ تقریر. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد.
عزیزِ گرامی، سورہ مبارک کے جلسے پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پروردگار صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، اور اس قرآن کو جو نازل فرمایا ہے اس نے اپنی عزت کے تحت اور اپنی حکمت کے تحت نازل فرمایا. لفظ عزیز جو لفظ عزت سے نکلا ہے، ہمارے ہاں عزت کے بہرحال ایک الگ معنی ہے، لیکن جو عربی زبان کے اعتبار سے لفظ عزیز استعمال ہوتا ہے، یہ ایکسٹراڈنری اسٹرانگ پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاحب عزت ہے، صاحب قوت ہے، صاحب طاقت ہے، ایسی طاقت کہ جس طاقت کو توڑا نہیں جا سکتا، انبیٹیبل، جس کو بیٹ نہیں کہہ سکتا، یعنی سپریم اتھارٹی، سپریم پاور. لیکن یہ یاد رکھنا کہ پروردگار اگر سپریم پاور ہے، سپریم اتھارٹی ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ دنیا کی عام سپریم اتھارٹی کی طرح جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب ہے اور جو مرضی میں آ رہا ہے خدا کر رہا ہے. نہیں، وہ جس لیول پر عزیز ہے اسی لیول پر حکیم بھی ہے. لہذا قدرت مند ترین اقتدار ہونے کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے عمل میں ذرہ سا بھی کوئی ایسا کام ہمارے سامنے آ جائے جو حکمت سے خالی ہے. نہیں، حکمت سے خالی کہیں نہیں ہوگا. یہ بتانے کے بعد اب قرآن سورہ جاثیہ سٹارٹ کر رہا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعدد بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تھوڑا سا میں سورے کو، ان تین آیتوں کو جو آج میں نے لیا ہے، کوشش کریں گے ہم آگے بڑھائیں، تھوڑا سا انالائز کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے سے ترجمہ سن لیں، بالکل لفظ ترجمہ. ترجمہ یہ ہے، یقیناً آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. یہ لفظ نشانی پہ آپ غور کیجیے گا، تین مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تمہاری تخلیق میں اور جو چلنے پھرنے والی مخلوق دنیا میں پھیلا رہا ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. رات و دن کی آمد و رفت اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے روزی اتاری تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ زمین بے جان ہو چکی تھی، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. تین مرتبہ قرآن تین آیتوں میں مسلسل لآیاتن آیاتن آیاتن کا لفظ استعمال کر رہا ہے. میں ایک بار پھر آیتوں کو پڑھا ہوں عربی جلدی جلدی تاکہ ان الفاظ کو آپ کے ذہنوں میں بٹھا سکوں. ان فی السماوات والارض لآیاتن للمؤمنین، ایک لیول آیات کا ہے مومنین کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، وہاں پر کہا تھا مومنین پہلے لیول میں، اگلے لیول میں کہا جا رہا ہے لقوم یوقنون، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنا چاہتے ہیں. پھر پانچویں آیت کے اندر واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، یہ تھرڈ لیول ہے اور سپیریئر، موسٹ سپیریئر لیول ہے. لقوم یعقلون، پہلے کا مومنون، دوسرے میں کا یوقنون، تیسرے میں کا یعقلون. تین طرح کی نشانیوں کو پروردگار ڈسکس کر رہا ہے. پہلے مرحلے میں جو نشانی ہے وہ کس چیز میں بتا رہا ہے؟ ان فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں نشانی آئے صاحبان ایمان کے لیے. یعنی وہ شخص جو منزل ایمان پر آلریڈی پہنچ چکا ہے، پروردگار کو مان چکا ہے، اسے صرف پالش چاہیے. ایکچوئل ایمان اس کا آ چکا ہے، ایک سٹیبل کوالٹی اس کے اندر آ گئی ہے ایمان کی، ایکسپٹینس لیول اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لا چکا ہے. اب دیکھیں، صاحب ایمان کو سمجھانا اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہوتا، لیکن بے ایمان کو سمجھانا، بے دین کو سمجھانا بڑا مشکل مرحلہ ہے. اگر انسان صاحب ایمان ہے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، زمین اور آسمان پر غور کر لے کافی ہے کہ اتنا زبردست سسٹم. یعنی وہ ہے نا، علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں والا دین اختیار کرو. بڑا عجیب سا جملہ ہے، علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں والا دین. کیوں؟
پیغمبر جا رہے تھے مقام پر, اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے چرخہ چلا رہی تھی. وہ جو ایک اس زمانے کا ایک انسٹرومنٹ تھا, میکینیکل ڈیوائس تھا, کپڑا بننے کے لیے, دھاگا بننے کے لیے, وہ مشین چلا رہی تھی, وہ چلاتی جا رہی تھی اور دھاگا بنتا جا رہا تھا یا کپڑا بنتا جا رہا تھا, جو بھی تھا. جب پیغمبر اس کے پاس پہنچے, اسے پوچھا کہ خاتون خدا کو مانتی؟ کہنے لگے ہاں. کا کیا ثبوت ہے؟ اس عورت نے جو چلا رہی تھی پیغمبر کی بات سننے کے لیے, اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا, اس کو جو مشین چلا رہی تھی, ڈیوائس چلا رہی تھی, اس کو اس نے اسٹاپ کر دیا. تھوڑی دیر سوچا, اس کے ذہن میں جواب آیا اور اس نے فوری طور پر جواب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ, یہ اتنا چھوٹا سا مشین ہے, اتنا چھوٹا سا میکینیکل ڈیوائس ہے, میں جب تک چلاتی ہوں چلتا ہے, میں بڑھیا چھوڑ دیتی ہوں رک جاتا ہے, یہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا, اتنا بڑا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لآیات للمؤمنین, جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے بہت سمپل ہے. وہ صرف اتنا غور کر لیں, زمین اور آسمانوں کے سسٹم پر غور کر لیں تھوڑا سا, کہ واقعا اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم, لیکن چلا چلتا جا رہا ہے, مسئلہ ہی نہیں. کافی مومنین کے لیے اتنا کافی. اس کے بعد اگلے مرحلے میں انسان خدا کہہ رہا ہے وفی خلقکم, اب اس کائنات جمادات سے پروردگار عالم آ رہا ہے ان زندہ وجود کی طرف. وفی خلقکم, تمہاری اپنی خلقت میں, اب بے جان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, اور زمین میں آسمانوں کی سے بات نہیں ہو رہی, اب حیات کی بات ہو رہی. وفی خلقکم, وما یبث من دابت, اور یہ جو خدا نے پھیلا کے رکھے ہیں چوپائے چلنے پھرنے والے جانور زمینوں پر رہنے والے, کل حیات کی بات کر رہا ہے پروردگار. اگر زمین اور آسمان کے سسٹم سے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آؤ اس مرحلے حیات کو آگے دیکھو, اپنے وجود کو دیکھو, جانوروں کے وجود کو دیکھو, اس زندگی کو دیکھو, اس تحرک کو دیکھو. یعنی ایسی کون سی چیز ہے کہ پتھر صدیوں تک اپنے مقام پر پڑا رہتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا؟ تمہارے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ ابھی یہاں پر بیٹھے ہو, کل وہاں پر بیٹھے ہو, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, دوڑ رہے ہو, آ رہے ہو, جا رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو؟ وہ کون سی طاقت ہے جو تم کو چلانے پر, جو چلانے کی قوت عطا کر رہی ہے؟ یہ حیات تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ ممکن ہے انسان جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت انسان کو پتلا بنا دیں, مٹی کا مجسمہ بنا دیں. مجسمہ بنانا آسان ہے جس کے سامنے سے دو آنکھیں نظر آ رہی ہوں, لب نظر آ رہے ہو, ناک نظر آ رہی ہو, کان نظر آ رہے ہو, بال نظر آ رہے ہو, پیشانی خوبصورت ہو, گال خوبصورت ہو, سب کچھ ہے, حیات کہاں سے لاؤ گے اس کے اندر؟ وفی خلقکم لقوم یوقنون, منزل ایمان کے بعد منزل یقین تک اگر پہنچنا ہے تو پھر تمہیں تھوڑا سا اور غور کرنا پڑے گا. واختلاف اللیل والنہار, وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اب ایک اور لیول آف تھنکنگ خدا تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہا ہے. پہلے زمین و آسمان کا لیول تھا, پھر مکمل انسانی اور حیوانی زندگی اور اس کی حیات اور خلقت کا تصور تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اگر میں اوپن کرنا چاہوں ایز اے اسپیکر تو ہم پورا کا پورا زولوجی کی کچھ مثالوں باتوں کو لے کر آ سکتے ہیں, مثالوں کو لے کر آ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ واقعا کیا 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 چھپا ہوا ہے. بہت ڈیٹیلز ہیں انسانی حیات کے اندر جو باتیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں, عجیب سی بات. ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے کسی کام سے, اور اسی طرح کے موضوع کے بعد نکلی. ایک بات, بلکہ دو باتیں انہوں نے مجھے بتائی, میں دونوں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہنے لگے مولانا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے کینیڈا سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ پریزنٹیشن بھی لی تھی کچھ ہائی لیول کے ڈاکٹرز کے لیے, جنرل پبلک میں ان باتوں کو شاید نہیں آئی یا کیا وجوہات تھی کہ نہیں آ سکی. کچھ پریزنٹیشن انہوں نے پیش کی تھی اور کچھ اپنی ریسرچ کا ابتدائی حصہ پیش کیا تھا, اور وہ ریسرچ یہ تھی کہ جس طرح انسانی زندگی پر بیماریوں کے بعد مختلف دوائیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور اس نظریے کے تحت چونکہ وہ مومن تھے, انہوں نے کچھ قرآنی آیات کو لیا اور جو روایات اور جو دعائیں ہماری اہل بیت کی روایت پر وارد ہوئی ان دعاؤں کو لیا. مثلا اہل بیت کی روایتوں میں کہ فلاں دعا کو پڑھو تو جناب علی بخار سے نجات مل جاتی ہے, فلاں دعا پڑھنے سے جناب علی جو پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے, فلاں دعا پڑھنے سے مثلا فلاں بیماری میں آرام آ جاتا ہے. انہوں نے باقاعدہ کچھ دعاؤں کو لیا اور ان دعاؤں کو لینے کے بعد وہی جو تحقیق کا طریقہ کار ہے کہ انسانوں کو چھوڑ کے پہلے جانوروں پر ساری تحقیق کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں باقاعدہ انہوں نے مثلا کچھ جانور لیے, مثلا دو چوہے لیے جن کو ایک ہی طرح بیماری تھی, اور ان دونوں چوہوں کو انہوں نے ایک خاص لیول کا پانی پلانا شروع کیا, ایک ہی طرح کا پانی. لیکن فرق یہ تھا ہر طرح سے پانی سیم ہے, ہر اعتبار سے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک پانی پر باقاعدہ دعا پڑھ کے پھونکی گئی ہے, دوسرے پانی پر دعا پڑھ کے نہیں پھونکی گئی. اب یقین جانیے بڑا مشکل اس طرح کی باتوں میں بلیو کرنا, لیکن آج کی جدید سائنس وہ دعا جو پڑھی جا رہی ہے وہ فریکوینسی جو بن رہی ہے وہ ہوا جو اس پانی کو لگ رہی ہے اور اس کے بعد وہ پانی کسی چوہے کو پلایا جا رہا ہے, ان دونوں چوہوں میں جو نارمل پانی پی رہا ہے وہ دیر سے صحت مند ہو رہا ہے, جو اس دعا والا پانی پی رہا ہے وہ جلدی صحت مند ہو رہا ہے. یہاں تک اثرات ہیں حیات انسانی کے اندر. یہ جو حیات جو روح انسان کے وجود کے اندر پل رہی ہے آسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر غور کرے تو بہت ساری باتیں انسان کی زندگی میں, رمضان کا مہینہ آخر میں کیوں رکھا گیا بھوکا, کیوں رکھا گیا پیاسا, کہ ہم کبھی بھوک اور پیاس کے حوالے سے غور کریں بہت ساری باتیں سوچنے کے لیے. آج میں سوچ رہا تھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. صبح کی نماز مومن کی بڑی آسانی سے قضا ہو جاتی ہے, ایک نارمل پرابلم ہے. جتنا صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے اتنا ہی سونے کے بعد سحری کے لیے جاگنا مشکل ہے, اور عین ممکن ہے کہ با صاحبان ایمان کی کچھ سحریاں بھی قضا ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ذرا غور کیجیے کہ ہماری سحریاں کتنی قضا ہوتی ہیں اور ہماری فجر کی نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں پورے سال میں, پرسنٹیج میں ذرا غور کیجیے. آج کا انسان, یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روزے دار ہیں, جو روزہ نہیں رکھتے, ایک بڑا اچھا جملہ ہے, جو روزہ رکھتے ہیں ان کے آج 11 روزے پورے ہوئے, جو نہیں رکھتے ان کے 22 ہو چکے ہیں. اس لیے کہ روزہ نہ وہ دو مرتبہ افطار کرتے ہیں, دوپہر میں شام میں. جو روزہ رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو روزہ نہیں رکھتے ان کی بات نہیں ہو رہی. جو روزہ رکھتے ہیں عام زندگی میں بعض اوقات ان کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہیں. ذرا غور کیجئے, دن بھر بدن کو غذا نہیں ملنے والی اور انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے جسم کو طاقت نہیں ملے گی اگر میں سحری میں اٹھ کر وہ دو نوالے چار نوالے نہیں کھاؤں گا, ایک گلاس پانی نہیں پیوں گا. آخر ایک گلاس پانی کی حیثیت بھی کیا ہے انسانی زندگی کے اندر؟ بھائی انسان سحری میں پانی پی پی کے کتنا پی لیتا ہے؟ دو گلاس پانی پیتا. دو گلاس پانی نہیں پیئیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کون سی قیامت آنے والی ہے؟ مولانا کیسی بات کرتے ہیں, دو گلاس پانی گرمیوں کے روزے بہت ہے, دو گلاس پانی. تو انسان دو گلاس پانی کے لیے اس مشکل ترین نیند کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, بظاہر دو گلاس پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس دو گلاس پانی کی اہمیت چونکہ جسم سے متعلق ہے انسان کو پتا ہے اگر یہ دو گلاس پانی وقت پر نہیں ملا تو پورا دن میرا جسم کس نکاہت میں رہے گا, کس کمزوری میں رہے گا. پروردگار کہتا ہے مومن جتنا تیری جسم کے لیے وہ دو گلاس پانی اہم ہے اتنا تیری روح کے لیے وہ دو رکعت نماز اہم ہے. تجھے سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ دو گلاس پانی نہیں ملا تو پورا دن کیسے گزرے گا. کاش تیری سمجھ میں آ جائے کہ اگر دو رکعت نماز اس وقت میں نہیں ملی تو پورا دن تیری روح کتنا کمزور رہے گی, کتنا کمزور رہے گی. جسم کی مثالیں دے کر روح کی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت ساری دو رکعت نماز میں ہے کیا؟ دو مرتبہ الحمدللہ, دو مرتبہ قل ھو اللہ ہے, دو رکوع ہیں, چار سجدے ہیں, ایک تشہد ہے, بات ختم ہو گئی ہے کہ اس کے علاوہ. لیکن جتنا سمپل کوشچن فجر کی دو رکعت نماز کے بارے میں ہے کیا, اس سے زیادہ سمپل کوشچن دو گلاس پانی کے بارے میں, کیا دو گلاس پانی میں کون سی بہت بڑی جان چھپی ہوئی ہے؟ لیکن سب کو سمجھ میں آتا لآیات لقوم یوقنون. قرآن, رمضان, یہ سب اس لیے ہے کہ انسان ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو چیک کرے, انسان پھر غور کرے. یہ قرآن بار بار جو کہتے آیاتن 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 آیات ہیں, نشانیاں ہیں, دلیلیں ہیں, غور کرو سمجھو, غور کرو سمجھو, کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال قرآن انسانی ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے. اس کے بعد خیر دوسرا لیول جا سکتا ہے. ایک بار جو دوسری ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی میں آپ سے شیئر کر لوں, ایک بڑا سلوار پڑھے محمد والے محمد. بڑی خوبصورت بات, کہنے لگے مولانا صاحب آپ ایک بات پہ غور کیجیے, کہنے لگے جو میرے اعتبار سے بینگ اے ڈاکٹر جو میرے لیے ون آف دا میریکلز معجزات میں سے ایک ہے پروردگار کی عظمت اور قدرت کے انسانی جسم کے اندر, وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کہنے لگے مولانا پروردگار نے انسانی بدن میں جو مختلف اجزاء رکھے ہیں ان میں سے ایک ہے گوشت, یہ جو ہمارے بدن پر ہوتا ہے, اور یہ مسلز یہ پٹھے خدا نے اس انداز سے بنائے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو اور کسی کے مسلس کتنا ہی جاندار کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال دو گھنٹے, چار گھنٹے, چھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے, بارہ گھنٹے محنت کرے گا یہ مسلس تھک جاتے ہیں, ان مسلس کو ریسٹ چاہیے. لہذا اگر شخص سارا دن کھدائی کرنے والا صحت مند طاقتور بھی ہے تو بہرحال سارا دن وہ کھدائی تو کر لے گا لیکن اب اسے چاہیے نہیں. اب جب تک وہ چھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے نہیں سوئے گا اگلے دن کھدائی کرنے کے قابل نہیں ہے, اور اگر بہت زیادہ تیر مار لے گا تو دو دن کھدائی کر لے گا, تیسرے دن تو وہ خود جس گڈھے کو کھودا تھا دو دن میں اسی دن سو جائے گا اگر اس کو آرام نہیں ملا, سونے کا موقع نہیں ملا. اب تو غور کیجیے انسانی مسل جیسے ایک لمیٹیشن ہے, چھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے, بس اس کے بعد کام نہیں کر سکتا. کہا کہ آپ غور کیجیے کہ یہی مسل انسان کے دل کے اندر ہیں, اور انسان کا دل کام کر رہا ہے, زندگی بھر کام کر رہا ہے, ریسٹ لیتا ہی نہیں. جس دن اس دل نے ریسٹ لے لیا اس کا مطلب ریسٹ. بچہ پیدا ہو اس سے پہلے دل بیٹ کرنا شروع کرتا ہے, کام کرنا شروع کرتا ہے, یہ مسلس کام کرنا شروع کرتے ہیں. نہ جانے کیا موجود ہے پروردگار کا کہ یہی مسلس جو ہٹ کے ہیں یہ کام کر رہے ہیں, مسلسل کام کر رہے ہیں, لیکن تھکتے ہی نہیں. دن ہو, رات ہو, گرمی ہو, سردی ہو, انسان جگا ہوا ہو, سویا ہوا ہو, کھیل رہا ہو, دوڑ رہا ہو, بھاگ رہا ہو, کھا رہا ہو, پی رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, یہ وہ مشین ہے کہ جب اسٹارٹ ہوئی تو ہوئی, جس دن یہ مشین بند ہوئی انسان ختم. کہتے ہیں معجزہ ہے. وفی خلقکم, اپنے وجود کے اندر غور کرو. امام فرماتے ہیں تمہیں اگر اپنا وجود سمجھ جائے گا خود بخود خدا سمجھ میں آ جائے گا. لقوم یوقنون. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق. ایک اور لیول کے امام انٹروڈیوس فرما رہے ہیں, قرآن انٹروڈیوس کر رہا ہے اختلاف الليل والنهار. لفظ اختلاف اردو میں جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن در حقیقت یہ لفظ نکلا ہے خلف. خلف یعنی بعد میں آنا. آپ نے سنا ہوگا کہ پیچیدہ اردو میں, مشکل اردو میں جو لکھنؤ والی اردو ہے اس کے اندر اولاد کو بعض اوقات خلف صالح کہا جاتا ہے, نیک اولاد. خیر اگر نہیں سنا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لفظ اپنے مقام پر. خلف انہیں بعد میں آنے والا, انہیں جو انسان کے بعد اولاد آ رہی ہے اس کو بھی کبھی خلف کہتے ہیں وغیرہ. اختلاف اللیل والنہار یعنی دن کے پیچھے رات کا آنا, رات کے پیچھے دن کا آنا. یہ جو سائیکل ہے ایک کے بعد ایک دن چلا رہا ہے, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن. جسٹ نوٹ, اتنا شدید اندھیرا کرنا ہو اور اس کے بعد اتنا زبردست اجالا کرنا ہو واقعا آسان نہیں ہے. اتنا زبردست اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے, اور اتنی زبردست روشنی کہ اگر پن بھی زمین پڑی انسان نظر آ جائے کہ پن پڑی ہوئی. یہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے لیکن پروردگار اتنا خاموشی کے ساتھ ساؤنڈ لیس طریقے سے چلا رہا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اگر انسان اس سسٹم پہ غور کرے کہ واقعا ہاؤ دس از ورکنگ, یہ دن کیسے آ رہا ہے, رات کیسے آ رہی ہے, پھر دن آ رہا ہے, کیسے رات آ رہی ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور یہ جو آسمان سے پروردگار عالم بارش کی صورت میں رزق نازل کر رہا ہے, تقریباً تمام مفسرین کا متفقہ نظریہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق, جو آسمان سے رزق نازل کر رہا ہے اس سے مراد ہے بارش. تقریباً تمام مفسرین شیعہ سنی دونوں, یہ جو بارش نازل کر رہا ہے فاحیا بہ الارض بعد موتھا, اور اس بارش کو نازل کرنے کے نتیجے میں ایک زبردست بینیفٹ جو پروردگار عالم لے رہا ہے وہ یہ لے رہا ہے کہ اس زمین کو موت کے بعد دوبارہ حیات کے پروسیس سے گزارتا ہے. 100% ایکسپائری کے بعد 100% موت کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ادا کرتا. ایسے نگرامی جن افراد نے ذرا سا بھی اس طرح کی زندگی کو دیکھا جو کھیتی باڑی کی زندگی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے. کراچی کے اندر تو وہ سردی گرمی بہار اور بہار اور خزاں کے موسم کی بات ہی نہیں. کراچی میں تو آپ کو معلوم ہے نا, تو کراچی والوں کا مشہور جملہ ہے کہ کراچی میں دو ہی موسم ہیں, ایک گرمی اور ایک شدید گرمی. کراچی والے کہتے ہیں کہ کراچی میں دو ہی موسم ہیں, ایک گرمی اور ایک شدید گرمی, بس اس کے علاوہ کراچی میں کوئی موسم نہیں. لہٰذا کراچی میں جو آپ کو گھاس ہری نظر آتی ہے وہ تقریباً سال بھر ہی ہری نظر آتی ہے, جو درخت ہرے نظر آتے ہیں وہ سال بھر ہری نظر آتے ہیں. لیکن ہم نے وہ سیزنز بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ جہاں واقعا جب خزاں آتی ہے درخت اس طرح سے سوکھ جاتا ہے کہ ناممکن لگتا ہے کہ اب اس درخت میں دوبارہ کوئی ایک پتا بھی آنے والا ہے. اس طرح سے خشک جس کے اندر حیات کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. میں اس علاقے میں رہا ہوں جہاں چار چار سال مہینے سال میں برف باری ہوا کرتی تھی, سخت ترین برف باری, پتے اور انہیں سبزی کا وجود ختم کرا جاتا تھا. اور واقعا اس کے بعد جب دوبارہ اسپرنگ سیزن آتا تھا وہی درخت جو 100% مردہ ہو چکے ہوتے تھے, وہی زمینیں جس پر ایک گھاس کے تنکے کا وجود نہیں ہوتا تھا, جہاں ایک پتی کا تصور محال لگتا تھا, وہ ایسی دوبارہ سرسبز ہو جاتی تھی جیسے کبھی اس میں موت آئی نہیں تھی. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھیں, واقعا عجیب ہے. پروردگار اسی نقطے کی وضاحت کر رہا ہے, فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرياح, اور ان ہواؤں کے چلنے میں لآیات لقوم یعقلون, نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جو سوچنا چاہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد ٹھیک ہے انسان سیف ہو گیا, لیکن جیسے جیسے انسان اپنے عقل کے لیول کو انکریز کرتا چلا جائے گا پروردگار کی نگاہوں میں اتنا ہی زیادہ محترم ہوتا چلا جائے گا. بار بار جو روایتوں میں اس بات پہ اشارہ ہوا, تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ, ایک گھنٹے کی ساعت تفکر سوچ با وقت 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ یہ مذاق نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے. یعنی 70 سال کی عبادت کرنے کے بعد انسان معرفت کے جس لیول پر پہنچ سکتا ہے, مسلسل عبادت کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے, اور اس عبادت کے 70 سال کے بعد جس مقام تک پہنچ سکتا ہے, بعض اوقات ایک مومن ایک گھنٹے کے تفکر سے اس لیول پہ کراس کر جاتا ہے. لہذا پھر بڑا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ صاحب عاقل کا سونا اور عالم کا سونا, اگر وہ سو رہے ہیں سلیپنگ, عابد کی عبادت سے بہتر ہے. اسی کی عابد اپنی عبادت میں اتنا سلو ہوتا ہے, مراحل معرفت کو طے کرنے میں اتنا سلو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آخر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد تفکر و سوچ کے بعد مرحلے پہنچ جاتا ہے, آرام سے آ کر سو بھی جاتا ہے, اسے فکر بھی نہیں ہوتی. وہ عظیم ترین مقامات تک بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے. وزن گرامی عقل کے حوالے سے کچھ باتیں مزید ہیں, لیکن اب ہمارے دامن وقت بالکل گنجائش نہیں. وہ خاندان کہ جس خاندان کو پروردگار عالم نے بطور خاص انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا, بہرحال وہ منزل ایمان پر اعلیٰ ترین منزل پر تھے, وہ منزل یقین پر اعلیٰ ترین منزلوں پر تھے, وہ منزل تعقل میں اعلیٰ ترین منزلوں پر تھے, بڑی بلندیوں کو طے کیا. روایتوں میں ہے کہ سرکار سید الشہداء عاشور کے دن, یعنی ایمان اور یقین کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایسا تھا کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا, یہ لفظ بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس کے بڑے گہرے معنی, جب ہم کہیں عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا یعنی تکلیف کا لیول مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا, مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. فجر کی نماز جیسے ہی مکمل ہوئی دونوں لشکروں میں, اور جو پہلا حملہ ہوا ہے جس کا پہلا تیر ہمارے صاحب نے چلایا ہے, بعض روایتوں میں کہ مولا حسین کے لشکر کے تقریباً 30 سپاہی اسی پہلے حملے میں شہید ہو گئے. ابھی سورج نہیں نکلا. یہ جملہ کہ عاشور کا دن جیسے جیسے گزرا جا رہا تھا یعنی تکلیف کا لیول بڑھتا چلا جا رہا تھا, جتنا رفتار سے حسین اکیلا ہوتا چلا جا رہا تھا, جتنا رفتار سے حسین کا لشکر کم ہوتا چلا جا رہا تھا, حسین کے انصار جس طرح سے رفتار سے اپنی جان دیتے چلے جا رہے تھے, لیکن عجیب بات ہے, راوی کہتا ہے کہ اتنا زیادہ میرے مولا کے چہرے کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. یہ ہے وہ منزل یقین, یہ وہ منزل معرفت کہ جس مقام معرفت پر پہنچ کر حسین نے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں نثار کی, نشاور کی. لیکن نظر گرامی, کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن منزلوں کو انسان بھلا نہیں پاتا. بس ایک منزل کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک جملہ مساعد کا اور گفتگو مکمل. میرے مولا کا چہرے کا رنگ مسلسل نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ہر تکلیف کو میرے مولا نے برداشت کیا, ہر تکلیف کو میرے مولا نے گوارا کیا, ہر تکلیف سے میرا مولا گزر گئے. لیکن اذان گرامی عجیب بات ہے, ایک منزل ایسی تھی جہاں میرے مولا کو بھی 7 مرتبہ آگے بڑھنا پڑا, 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی پوری تاریخ کربلا میں یہ واحد مقام, یہ واحد مقام کہ جہاں حسین پتہ نہیں کیا راز ہے, عباس کے لاش پر حسین پہنچے, حسین کو اس منزل سے نہیں گزرنا پڑا کہ آگے بڑھے ہوں پیچھے ہٹے ہوں. علی اکبر کے جنازے پر پہنچے, میرے مولا کو یہ تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا کہ حسین آگے بڑھتے ہیں دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑوں کو لے کر حسین آئے لیکن اس تکلیف سے نہیں گزرے ہیں. لیکن علی اصغر کے جنازے میں نہ جانے کتنا وزن تھا, یہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ کتنا سنگین تھا حسین کے اوپر کہ حسین آگے بڑھتے تھے خیمے کے دروازے پر پہنچتے تھے پھر پیچھے ہٹتے تھے. الہی رضا بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین آگے نہیں بڑھ پا رہے پھر پیچھے ہٹتے, پھر ہمت و ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں, پھر درے خیمہ پر پہنچتے ہیں, ایک میرا مولا پھر پیچھے ہٹتا, 7 مرتبہ پیچھے ہٹا, 7 مرتبہ آگے بڑھا. اور اب اس کے بعد جو خیمے کی منزل ہے بڑی عجیب منزل ہے, جب حسین اصغر کو لے کر گئے تھے تو اصغر رو رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, چلا رہے تھے, جب واپس پلٹ کر آئے تو اصغر خاموش ہو چکے تھے. جیسے حسین خیمے میں داخل ہوئے ننی سکینہ نے آگے بڑھ کر بابا سے کہا, بابا مجھے آج پتہ چل گیا آپ کو اصغر زیادہ پیارے ہیں. بابا اصغر آپ کو زیادہ پیارے ہیں. حسین نے کہا, بیٹی سکینہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا, بابا آپ کو اصغر کی پیاس یاد آئی, سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی. ارے سکینہ کی اللہ تعالیٰ کے شفا وجود آپ سکینہ کے لیے پانی لے کر رہا ہے, آپ بھیا علی اصغر کو پانی. اللہ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود تیری رحمتوں برکتوں کا واسطہ ماہ مبارک کی ان مبارک گھڑیوں ساعتوں اور شبوں کا واسطہ. معبود جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پالنے والے ہماری عبادتوں کو, دعاؤں, روزوں, تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے چاہنے والوں میں, سچے ماننے والوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اور اپنے آخری حجت امام اثر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحوم سکینہ بائی مادھو جی, مرحوم فدا حسین ہاشم بھائی بھوجانی, مرحوم ہاشم بھائی سنجی, مرحوم صغرا بانو, مرحوم زہرا بانو ہاشم بھائی, مرحوم روشن علی ہاشم بھائی, مرحوم رجب علی ہاشم بھائی, مرحوم غلام حسین عبد الحسین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ پھر سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. فہرست کافی طویل ہے, جب تک میں ان سارے ناموں کا سامنے لے رہا ہوں آپ دلی دل میں سورہ الحمد کی یا صلوات وغیرہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ان مرحومین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی برکتوں میں اضافے کا باعث بنے. مرحوم غلام حسین عبد الحسین, مرحوم عبد الحسین جعفر علی واڈی والا, شیر علی جیوراج, مریم بائی کام جی, فضل علی، شیر علی، رقیہ بانو، شیر علی، روشن بانو، شیر علی، جعفر علی گالجی، شیرین بھائی بھانجی، اکبر علی، رضا حسین، نور بانو شریف، یوسف علی، عارف علی راشد، محمد حسین علی، محمد دودھ والا، شہید فضل عباس لاکھانی، شمیم بانو بنت رضا حسین بدامی، حسن علی، علی محمد، رقیہ بانو، غلام حسین، اکبر علی، قاسم علی راجانی، عبد الحسین، محمد حسین، صغرا بھائی، سلطان بھائی، امیر بانو، قمر عباس بن پیار علی، علی بھائی جمانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، جیون بھائی، رحمان بھائی، صغرا بانو بنت موہن، علی محمد جیون بھائی، شیر بانو بنت جان محمد، فاطمہ بھائی بنت آدم، جان محمد، رضا علی، کرم علی لاکھانی، محمد حسین علی محمد، زبیدہ بھائی بنت جعفر، شیر علی ابراہیم، سکینہ بھائی ابراہیم، فیروزہ بانو بنت بچو بھائی، عابدہ خاتون بنت دوست محمد، رمضان علی، بہادر علی، فدا حسین، کرم علی پنجوانی، سورا بانو بنت شام جی، سکینہ بھائی، نظر علی، نظر علی رحمت اللہ، محمد رضا یوسف علی، فاطمہ بھائی بنت عبداللہ کریم، محمد علی نظر علی، مریم بھائی جوپر، جویر، وارث علی نانجی، حسین علی، ابن علی بھائی پونجا، حاجی علی نسرین، بانو بنت دلاور حسین، شیر علی والجی، کلثوم بھائی راؤ جی، رجب علی، اللہ رکھا سوم جی، شیرین بھائی، فاضل محمد، سبین زہرا بنت امیر علی، اکبر علی، محمد علی ہاشم، خیر النساء، سلطان علی بن جعفر علی، امیر بانو بنت عبد الحسین، محمد علی، غلام حسین، صغرا بھائی، امیر علی، سید آغا عباس جعفری، سیدہ ام الحسن معصومہ، باقر علی ابن علی، محمد لیلانی، امینہ بھائی بنت شیدی بھائی چارنیا، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے سال ثواب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم